رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے جن کی محبتوں کے نتیجے میں سانسوں میں خوشبو اطاعت جاری و ساری ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصبره مع وليه الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام. اللهم اجعلنی عندک بالوجیہ بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. اے خدا ہمیں نام حسین کی عزت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خدا کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اتنی زندگی عطا کی ہے کہ فرش اعلیٰ امام مجتبیٰ پر اس یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ اگر ایک جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو تمام اعمال کی قبولیت کا سہارا فراہم ہو جائے گا. واجب الاحترام عالم دین کی موجودگی میں صاحبان علم و ادب کی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت اور عنوان سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور روش زندگی. پچھلے سال کے عنوان سے اس سال کے عنوان کو مربوط کرتے ہوئے ہماری انشاءاللہ گفتگو امام علیہ السلام کے حالات کے حوالے سے بھی ہوگی انشاءاللہ، اور امام کے صلح کے عنوان سے بھی اپنی بات کو پچھلے سال کی بات سے مکمل کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال جتنا بڑا مقام سرکار مجتبیٰ کا ہے اتنا ذکر ہمارے یہاں ان کا ہوتا نہیں ہے. تشنگی ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، کہ سرکار سید الشہداء کے حالات و واقعات وہاں بھی صرف مقتل ہی بیان ہوتا ہے. سرکار سید الشہداء کے حالات و واقعات میں کربلا سے پہلے کے حالات و واقعات سوائے بچپن کے دو چار واقعات کے بہت کم باتیں ممبر سے بیان کی جاتی ہیں، اور اس امام کا تذکرہ تو اتنا کم ہے کہ ماہ رمضان کی 15 تاریخ ہجرت کا 3rd برس اللہ کے رسول مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے، 3rd سال ہے، اور 3rd سال کا ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کی 15 تاریخ ہے، اور 15 تاریخ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی روز ولادت با سعادت کی تاریخ قرار پا رہی. ہماری کیفیت یہ ہے کہ منقبت خوانی اور قصیدے پڑھنے کے بعد عام طور پر دعا کرا دی جاتی ہے، محفل ختم ہو جاتی ہے. امام کی شخصیت کے بارے میں امام نے کیا کیا ہمارے لیے، اور اب ہم نے امام کے لیے کیا کرنا ہے، بہت سارے سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں. اسی انداز سے امام کی شہادت 28 سفر، ہجرت کا 50واں برس، یعنی کہ 3 سال نکال دیجئے تو 47 برس بنتے ہیں کل امام علیہ السلام کے مدت حیات ظاہر، 47 برس مدت حیات ظاہر، 28 سفر سن 50 ہجری، لیکن اس دن بھی امام کا ذکر مکمل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ 28 سفر سن 11 ہجری سرکار ختمیہ مرتبت کی شہادت یا وفات کا عنوان متصل رہتا ہے. تو اتنی بڑی شخصیتوں کا بیان ایک مجلس میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس معصوم کے لیے نہ ولادت کا حوالہ تاریخ بیان ہو رہی ہے اور نہ شہادت کے موقع پر امام کی سیرت کا بیان، امام کی سوانح بیان ہو رہی ہے. پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر عشرہ سفر المظفر کا پہلا عشرہ امام کے نام سے کیوں منسوب کیا گیا؟ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک تو خاص وجہ یہ کہ بہرحال فرش اعلیٰ بچھا ہوا ہے، مزاج غم لیے ہوئے ماتمدار تشریف لا رہے ہیں، تو ذکر امام بھی ہو جائے. ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ بعض روایتوں کے اعتبار سے سفر کی سات تاریخ شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مجھے پورا احساس ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال بھی آ رہا ہوگا کہ ہمارے یہاں 7 سفر لکھا ہوا ہے کیلنڈرز میں، چھپی ہوئی جنتری کی تاریخوں میں، کہ 7 سفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تاریخ ولادت باسعادت ہے یا ہم نے جو بیان کیا وہ مسئلہ کیا؟ تو مسئلہ بڑا آسان سا ہے کہ بہرحال اختلاف روایت اپنے مقام پر ہے کہ 7 سفر شب 7 سفر میلاد منایا جاتا ہے اور سفر کی 7 تاریخ کا دن گزرنے کے بعد 8ویں سفر کی شب 8 سفر امام کی شہادت کا عنوان منانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. میں کہتا ہوں روز اگر امام کا نام لیا جائے تب بھی امام کا حق تودا نہیں کر سکتا. امام کی خدمات اور امام کی سیرت کو شروع کرنے سے پہلے وہ 5 شرائط کا تذکرہ دوبارہ کر دوں جو پچھلے سال عشرہ مکمل کر رہے تھے، اور عشرہ مکمل کرتے کرتے 5 شرائط صلح. سب سے بڑا مسئلہ جو امام کی حیات کا ہے، گرچہ یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ کچھ نہ جاننے والے افراد خیال کرتے ہیں کہ صلح امام پر کوئی ایسا لفظ تلاش کریں جس سے امام کی شخصیت اس طرح نہ نکھر سکے جس طرح سرکار سید الشہداء کی. اللہ اکبر. اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرزند کو فرمایا انا ابنی ھذا سید، بے شک کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور سردار جملہ اسمیہ ہے، انا ابنی ھذا جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ نہیں ہے، کہ ممکن ہے کبھی ہو کبھی نہ ہو، ماضی میں ہو حال میں نہ ہو، حال میں ہو استقبال میں نہ ہو، جملہ فعلیہ نہیں ہے. انا ابنی، بے شک کہ میرا بیٹا. اللہ اکبر. ھذا یہ والا بیٹا، سید، تلفظ میں فرق اس لیے محسوس ہوگا آپ کو کہ سید جو ہم پڑھتے ہیں وہ اردو کے لحاظ سے اصل تلفظ یہ نہیں ہے، سید لفظ ہے، سردار. تو میرا یہ بیٹا سردار، اس کو رسول سردار کہیں، اس کا ہر قدم سرداری والا ہے. اس کو رسول سید کہیں، اس کی ہر نگاہ سید کے انداز سے معتبر ہے. اس کو رسول اپنا بیٹا کہیں، اس کا ہر فعل شریعت کا ایسا عنوان ہے کہ جہاں سے شریعت سمجھی جاتی ہے، نہ کہ امام کے مسائل کو انسان اس طرح سمجھے کہ جیسے ایسا کیوں کیا تھا مولا نے اور ویسا کیوں کیا تھا مولا نے۔ یہ تمام نادان سوالات ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ آئیے پانچ شرائط صلح۔ یہ صلح و امام مشتبہ کیا ہے؟ تفصیل تو پچھلے سال آئی ہے، اس سے مربوط کر رہا ہوں۔ سرنامہ کلام کی آیت کے اعتبار سے، ولوطب الحق احوا اہم، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو کیا ہوگا؟ لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو زمین و آسمان برباد ہو جائیں گے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا سب برباد ہو جائے گا۔ اگر کوئی سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر پھر حق خواہش غیر معصوم کی اتباع کر لے تو برباد ہو جائے گا، تو کبھی بھی کوئی بھی حق کسی غیر معصوم کی خواہش کی اتباع نہیں کیا کرتا، چاہے سمجھ میں آئے کوئی واقعہ معصوم کا یا سمجھ میں نہ آئے۔ امام کا کوئی اقدام ہمارے نزدیک قابل حل ہو یا نہ ہو، لیکن اگر امام مشتبہ کو حق مانتے ہیں تو یاد رکھیں کہ حق کبھی کسی غیر معصوم کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کیسے ممکن ہے؟ تو مقدمتاً یہ بات واضح ہو گئی کہ جو حاکم شام کہلاتا ہے اس نے شرائط صلح خود لکھ کر نہیں دی ہیں کہ اس کی پیروی امام نے کی ہو۔ العیاذ باللہ من ذالک۔ آیت قرآن بھی واضح اور عقل و منطق بھی واضح، اس کو خدا امام بنائے وہ کسی کے تابع فرمان نہیں ہوتا۔ البتہ شرائط صلح امام نے لکھ کر دی ہیں اور اسے حاکم شام نے قبول کیا ہے، اور اسی لیے پہلی شرط، بہت ساری شرائط کا ایک خلاصہ ہے پانچ شرطوں میں جو آج بطور تمہید کے گفتگو میں شامل رہے گا۔ پہلی شرط، تسلیم الامر الی معاویہ، حکومت سپرد کی جا رہی ہے، امامت نہیں، مسند طہارت نہیں، الامر۔ اور امام کے الفاظ امام سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ نے الامر کے ذریعے سے صرف ایک بات کو واضح کیا کہ حکومت تسلیم الامر الی معاویہ۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یعمل بکتاب اللہ و بسنت رسول اللہ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حاکم شام معاویہ عمل کرے گا کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جمادی الاولی کی 15 تاریخ، صحیح ترین تاریخوں میں، اور ہجرت کا 41واں برس۔ مولا کائنات کی شہادت ہجرت کے 40واں برس میں ہے، ماہ رمضان، اور ماہ رمضان 40ویں سن ہجرت سے لے کر، اور جمادی الاولی ہجرت کا 41واں برس۔ یہ پورا زمانہ خلیفہ راشد، خلیفہ پنجم، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ ہے۔ اور امام کی جانب سے لکھی ہوئی شرائط میں پہلا جملہ کہ حکومت حاکم شام کے سپرد کی جا رہی ہے، پہلی شرط یہ کہ وہ عمل کرے گا اللہ کی کتاب کے مطابق اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ کتنا عمدہ پیغام ہے کہ امام اگر کسی کے سپرد کرتے بھی ہیں حکومت تو پابند ایسے کرتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں امام نے ہتھکڑیاں پہنا دی، ایک کتاب خدا
ایک سنت رسول خدا. اب اگر حاکم شام کچھ کرنا بھی چاہے وہ الگ بات ہے کہ عہد کو توڑ دے وہ الگ بات ہے کہ بے وفائی کرے، لیکن امام نے اتنی عمدگی سے اس کے چہرے سے نقاب کو اتارا ہے کہ اب اگر توہین کرے گا ان شرائط کی، اب اگر ان شرائط کی توہین کرے گا تو اس کے چہرے سے وہ اسلام کا نقاب اتر جائے گا. بڑا فرق ہے یزید میں اور معاویہ میں، اتنا بڑا فرق ہے کہ یزید کھلم کھلا جن برائیوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا، اس کے باپ نے اس طرح کا رویہ اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا تھا. وہ عام مسلمانوں کے نزدیک ایک سوم و صلات کا ادا کرنے والا، عام مسلمانوں کے نزدیک، عام مسلمانوں کے نزدیک اس کی کیفیت اور ہے. ایسا نفاق کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے کہ معلوم کیسے ہو، شاید اس جملے کی وضاحت میں کر بھی چکا پھر دہراتا ہوں. ایک مرتبہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آگے سوال کیا مولا سے کہ مولا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، سوال جنگ صفین یا جنگ جمل کے حوالے سے، بہرحال حق اور باطل کی کوئی جنگ ہو رہی ہے، اور یہ وہ جنگ جس میں طلحہ اور زبیر دونوں شامل ہوئے. حیران و پریشان ہے کہ ایک طرف صف اول کے نمازی سجدے کے نشانات لیے ہوئے پیشانی پر، ریشے دراز رکھنے والے، سوم و صلات کے پابند، بڑی بڑی آیتیں یاد کرنے والے، ایک طرف مد مقابل حجت خدا مولائے متقیان، حق کس کے ساتھ ہے؟ 1400 سال بعد سمجھنا آسان ہے آج، کل کے میدان میں کھڑے ہوتے تو بات شاید کچھ اور ہوتی. بہت غور کیجیے گا، بہت سی مثالیں آج بھی بن سکتی ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، لیکن اس وقت کی مثال کافی ہے. امام سے آ کر سوال ہی کر لیا کہ یہ بتائیے حق پر کون ہے اور باطل پہ کون ہے، ہم کیا سمجھیں، ہم تو عام مسلمان ہیں. اس صف اول کے نمازی کھڑے ہوئے آپ کے مقابلے پر، اور آپ نمازی، آپ وقت کے امام، تو کیا ممکن ہے کہ کوئی نمازی بھی امام کے خلاف کھڑا ہو جائے؟ امام نے اس مسلمان کی سادگی کو ملاحظہ کیا اور ارشاد فرمایا تم نے راستہ طریقہ غلط اختیار کیا، تم نے شخصیتوں کو دیکھ کر حق اور باطل سمجھنا چاہا ہے. شخصیتوں کو دیکھ کر حق اور باطل مت سمجھو، تم پہلے حق اور باطل کو خود پہچان لو، پھر جو شخصیت حق پر دکھائی دے اسے برحق مان لو، اور جو شخصیت برحق نہ ہو، حق پر نہ ہو، اسے باطل میں مان لینا. پہلے یہ تو سمجھو حق ہوتا کیا ہے. اللہ اکبر، یہ اس زمانے کے واقعات ہیں جبکہ اللہ کے رسول نے بار بار فرمایا الحق مع علی وہ علی مع الحق، حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، بلکہ آپ کی دعا نے تو مسئلہ اور آگے بڑھا دیا کہ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو وہاں وہاں موڑ دے جہاں جہاں علی مڑ جائے. ٹھیک، ان احادیث کے سننے والے، ان احادیث کو نقل کرنے والے، ابھی صحابہ کا زمانہ ہے، ابھی تابعین کا دور شروع نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ تابعین بھی رہے ہوں، لیکن جنگ جمل صحابہ کا زمانہ ہے۔ تو اب پہلی شرط جو صلح کی امام نے لکھی اپنے ہاتھ سے، اس کے مندرجات میں پہلا جملہ یہ کہ حکومت حوالے کی جا رہی ہے حاکم شام کے، معاویہ کے۔ شرط یہ ہے کہ کتاب خدا اور سنت رسول خدا پر عمل کرے گا۔ بعض کتابوں میں اہل سنت کے حوالوں سے اس شرط کا ایک حصہ اور بھی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کسی قاری کو اگر بعد میں کہیں ملے تو سوال ذہن میں پیدا نہ ہو جائے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ وَبِسِيرَةِ الْخُلَفَاءِ الصَّالِحِينَ، اور معاویہ کو عمل کرنا ہوگا اس حکومت کے لینے کے بدلے میں، خدا کی کتاب، رسول کی سنت اور خلفاء صالحین کی سیرت۔ اب یہ خلفاء صالحین کیا ہیں؟ کہیں ذہن میں یہ نہ آ جائے خلفاء راشدین، تو خلفاء راشدین اور ہیں، خلفاء صالحین اور ہیں۔ جو لفظ استعمال کیا علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں سے اس مقام پر، تو خلفاء راشدین استعمال نہیں کیا، خلفاء صالحین استعمال کیا۔ اب جو صالح ہو اور خلیفہ محمد مصطفیٰ ہو، جو صالح ہو خلیفہ ختم یہ مرتبت ہو، اس کی پیروی کرنا، اور کم از کم دو خلفاء تو ہیں، کم از کم دو خلفاء تو ہیں، ایک مولا متقیان، ایک امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دو خلفاء تو ہیں۔ اور اگر حضرت آدم سے تلاش کیجئے تو حضرت آدم سے حضرت خاتم تک خلفاء الہیہ میں جتنے نام آ سکتے ہیں، سیرت و بسیرت الخلفاء الصالحین، عمل کرنا ہوگا حاکم شام کو حکومت لینے کے بدلے میں تین طرح کے مسائل پر۔ پہلا کتاب خدا۔ عجیب کیفیت ہے، اگر خلفاء راشدین لی جائے مراد تو ایک بڑا آسان سا مسئلہ ہے۔ کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز، ترجمہ اردو میں ہو چکا کچھ جلدوں کا، اور اس میں ہدایت التحزیزی کا حوالہ کہ ایک عربی شخص ہے، عربی یعنی کہ وہ شخص کے جو عرب کے دیہات میں رہتے ہیں اور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، دوران حج حالت احرام میں اس نے بھوک لگنے پر شتر مرغ کے انڈے کہیں سے مل گئے، وہ توڑ کے بنایا کھانا اور کھا لیا۔ جب مکے پہنچا کسی نے اس سے کہا کہ تم تو حالت احرام میں، تم پر تو شکار کرنا حرام ہے۔ بہت غور کیجیے گا، شتر مرغ کے انڈے، نہ کہ جو مکے میں ملتے ہیں مارکیٹ میں پرندوں کے انڈے جو استعمال کیے جاتے ہیں، وہ نہیں، شتر مرغ کے انڈے بطور شکار، کہ یہ شتر مرغ ان پرندوں میں شامل ہے کہ جن کا باقاعدہ نام موجود ہے حالت احرام میں، جن کا شکار حرام ہے، کھا لیا۔ کسی نے مکے میں اس سے کہا تم نے حرام کام کیا ہے، کیا کیا جائے؟ کیا تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ آپ یقین کیجئے پورے مکے میں، پورے مکے میں اسے کوئی شخص نہ ملا کہ جو حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے پکا کر کھانے کا کفارہ بتا دیتا۔ پورے مکے میں حج ہو رہا ہے، واقعا آج سمجھ میں آتا ہے کتنے ایسے، کتنے ایسے کہ جو خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں مولانا نماز کس طرح پڑھنی ہے، سامنے خانے کعبہ الواد پڑھے محمد والے محمد. ہاں کس طرح پڑھے یا برادران کے یہاں پر ایسے مسائل کہ نہ احرام کی خبر نہ طواف کا پتہ نہ مقام ابراہیم پہ کے پیچھے نماز کا عنوان کچھ خبر نہیں ہے. حج کرنے چلے آئے چکر لگائے سر کے بال کٹوائے حج ہو گیا. یہ تو ہمارے اور آپ کے مسلک میں ہمارے اور آپ کے مکتب میں اتنے سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تب جا کر کہیں لوگ کچھ حج کو سیکھ لیتے. پورے مکے میں کوئی نہیں ملا اس کو. حج کر کے مدینے آیا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے اور مدینے آ کر پوچھا لوگوں سے بتاؤ رسول کا جانشین کون ہے. رسول تو نہیں ہے نا, رسول کا جانشین کون ہے اس سے مجھے مسئلہ پوچھنا ہے, مسئلہ حلال و حرام ہے. لوگ نے نام بتا دیا فلاں صاحب. اتفاق سے بالکل پہلا ہی زمانہ ہے اور پہلے ہی حاکم موجود ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ خلیفہ رسول خدا ہے. یہ پہنچ گیا وہاں پر اور پہنچنے کے بعد اتفاق سے ایسے وقت میں پہنچا جبکہ ان کے پاس اور بہت سارے افراد اصحاب رسول کے بیٹھے ہوئے تھے جن میں بعد میں اقتدار میں آنے والے افراد بھی اور اس کے علاوہ اور لوگ بیٹھے ہوئے. اور ان سے پوچھا خلیفہ وقت سے جو موجود تھے وہاں پر, آپ بتائیے اللہ کے رسول کے جانشین ہیں, آپ بتائیے. مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے پکا کر کھا لیے, کفارہ کیا ہوگا, کرنا کیا ہے مجھے. کہتے ہیں خلیفہ وقت نے اصحاب رسول سے پوچھا تم بتاؤ, تم بتاؤ کہ کفارہ کیا ہوگا. نہ اصحاب کو خبر تھی نہ خلیفہ وقت کو خبر تھی, سب بے خبر تھے. وہ چلا اٹھا خدا را مسئلہ تو بتاؤ مجھے, کیا محمد کے ساتھ دین مر گیا. اس کے الفاظ میں نے کتاب کا حوالہ پیش کی, خلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس کے الفاظ جب کوئی بتانے والا موجود نہیں ہے اس کا مطلب کیا دین چلا گیا, پیغمبر گئے, اسلام گیا. جب اس نے خدا کا واسطہ دیا ہے کہ بتاؤ میں کیا کروں, کہ اس مسئلے کا حل تو ہمیں نہیں معلوم. ایک صاحب بولے ہاں مدینے میں ایک ایسے صاحب رہتے ہیں کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اس مسئلے کا علم ہوگا. یاد رہے کہ ہماری بحث سیرت خلفائے صالحین پہ ہے اور پھر اس عرابی نے کہا تمہیں خدا کا واسطہ مجھے لے کر چلو. واقعی وہ عرابی کتنا بڑا مسلمان ہے, چھوڑ دیتا جب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے مسئلے کا حل, چھوڑ دیتا. اسے اپنے حج سے اتنی محبت ہے کہ ڈھونڈ رہا ہے کوئی مسئلہ بتائے اسے, کہا چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں کہ ہم بھی سن لیں گے مسئلے کا حل کیا ہے. سب کے سب ساتھ آئے اور دروازہ ایک ہی دروازہ ہے. کچھ تو سوچ کے اللہ کے رسول نے سب کے دروازے بند کرنے کے بعد بھی ایک کا دروازہ کھلا رکھا تھا کہ زمانہ ایسا آئے گا جب کسی دروازے پر کوئی مسئلہ حل نہ ہوگا. اگر سب کے دروازے کھلے بھی ہوتے تو کسی دروازے پر وہ مسئلہ حل نہ ہوتا, بالآخر اس دروازے پر آنا ہی پڑتا. رسول نے بڑا احسان کیا کہ ہر در در پہ جا کر مسئلہ پوچھنے کے بتا ایک ادھر کھلا رکھا کہ وہاں آ جاؤ. تو حکمران لے کر پہنچے, اب پوری گورنمنٹ آئی, سمجھے آپ, مولا کائنات کے دروازے پر پوری گورنمنٹ آ گئی. عرابی کی ملاقات مولا سے ہوئی, کہتا ہے مسئلے کا حل بتا دیجیے آپ. آپ نے فرمایا بیٹا حسن آ جائیے. اور پھر فرمایا عربی سے عربی اس سے پوچھو. عربی چیخ پڑا, بزرگ صحابہ اکرام کو نہیں معلوم اور آپ اس سے کہتے مذاق کرتے ہیں. اتنا بڑا مسئلہ ہے, کوئی تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو نہیں معلوم ہے اور آپ اس سے کہتے میں اس سے پوچھوں. امام نے فرمایا اسے پوچھ کر دیکھو, گھبراؤ مت, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور امام مشتبہ گویا ہوئے, کیا انداز ہے, کیا تلفظ ہے, کیا ادائیگی ہے. کاش کہ وہ زمانہ حاصل ہو ہمیں کہ جو فضاؤں میں آوازیں محفوظ ہیں, امام مشتبہ کے انداز کو سنتے تو کیا کیفیت پیدا ہوتی. ایسے پھول جھڑتے ہیں, ایسے آپ کے الفاظ ادا ہوتے تھے. آپ نے عربی قریب بلایا, لہجہ اتنا طیب و طاہر ہے کہ چاہے مسئلہ سمجھ میں آئے نہ آئے الفاظ کی ادائیگی سے محبت ہو جاتی ہے. اپنے قریب بلا کے فرمایا کہ برادر, جتنے انڈے آپ نے توڑ کر کھائے تھے شتر مرغ کے حالت احرام میں, اتنی تعداد میں اونٹنیوں کو حاملہ کروا کر جب ان کے بچے دنیا میں آ جائیں تو ان کو مکے لے جا کر قربانگاہ میں ذبح کر دو, نہر کر دو یعنی کہ, تو کفارہ ہو جائے گا. اب دو طرح کے مسئلے ہیں, یا تو عرابی نے خود پوچھا یا مولا متقیان نے سوال کیا بیچ میں. عرابی کہتا ہے کہ شہزادے, مگر ساری اونٹنیاں تو حاملہ ان کے حمل مکمل نہیں ہو پائیں گے. جتنی تعداد میں انڈے کھائے ہیں اتنی تعداد میں اگر اونٹنیاں حاملہ کروائی جائیں سب کے حمل مکمل تو نہیں ہوں گے. یا یہ سوال مولا کائنات نے کیا, بیٹا حسن آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں جتنے انڈے کھائے ہیں اتنی اونٹنیوں کو حاملہ کروایا جائے تو ہر حمل مکمل تو نہیں ہوتا بیٹا. مسکرا کے ارشاد فرمائے, بابا شتر مرغ کے جتنے انڈے کھائے گئے تھے کیا ہر انڈے سے پرندہ نکلتا؟ بس جیسے ہر انڈے سے پرندے کا نکلنا یقینی نہیں ہے, ویسے ہر اونٹنی سے حمل کا ہونا بھی شرط تلوار پڑے. وہ عربی یہ مسئلہ سنا, کہتا ہے کہ رسول خدا کا جانشین تو آپ کو ہونا چاہیے, ان کے سامنے بول پڑا. تو عربی تو عربی ہے نا, وہ دیہاتی عرب, اسے کیا پتا کہ کیا سیاست ہے کیا مسائل ہیں, ان کے سامنے بول پڑا. اتنا بڑا مسئلہ, اللہ اکبر. اللہ کے اس نمائندے نے سر جھکا کے ادب سے کہا کہ میں نواسۂ ختمی مرتبت ہوں, سب کے سامنے فرمایا, اور رسول خدا کا جانشین میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے. عرابی عرابی پلٹ کے دیکھتا ہے کہ پھر یہ کون ہے. امام فرماتے ہیں یہ خود ان سے پوچھ لو یہ کون ہے. پورا واقعہ میں نے کتاب کے ذریعے سے آپ تک مکمل کیا, بصیرت الخلفاء الصالحین. اگر روش خلفاء صالحین کی اختیار کی جاتی تو کم از کم ظواہر اسلام اتنے خراب نہ ہوتے, علمی مسائل حل کہاں سے ہوتے ہیں, علم ملتا کہاں سے ہے. ہر علم کا آغاز, ہر علم کی بنیاد, ہر علم کا مرجع ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو ہے. تو یا علی, پہلی شرط مکمل ہو گئی. دوسری شرط, اس میں امام نے اپنے دستے مبارک سے لکھا, حالانکہ کسی مقام پر لکھنا سیکھا نہ تھا پھر بھی لکھا، جس کے نانا نے کبھی لکھا نہ تھا پھر بھی لکھا، جس کے بابا نے تختی لکھوائی نہ تھی پھر بھی لکھا، ارے جس کا قلم لوہے محفوظ کی عبارت کو لکھے خدا کے حکم سے اسے حسن کہتے ہیں۔ بہت بڑا مقام معصوم کا، اتنا بڑا مقام ہے کہ تحریر فرمائیں تو حجت ہو جائے۔ تو لکھ رہے تھے کہ دوسری شرط تھا کہ میں شام کے لیے یہ والامر من بعده للحسن، کہ معاویہ کے بعد حکومت حسن کے لیے، معاویہ کے بعد حکومت حسن کے لیے۔ وَإِنْ حَدَثَ حَادِثٌ، اور اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، فَلِأَخِيهِ الْحُسَيْنِ، تو حکومت حسن کے بھائی حسین کے لیے۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے حسن مشتبہ کو، تو حکومت حسن کے بعد حسین کے لیے۔ لَيْسَ لِمُعَاوِيَة، نہیں ہے معاویہ کے لیے، اَنْ يَحَدْ بِهِ احد، کہ کسی ایک کو اپنے بعد حکومت سونپ دے۔ دوسری شرط میں امام نے بالکل اس کو پابند کر دیا ہے، اور اب یہ حق ہے، جو کہتے ہیں نا کہ امام حسین نے خروج کیا، تو شرط نمبر دو میں جملہ تھا کہ اگر حسن نہ رہیں تو حکومت حسین کی ہے۔ ارے ہم تو کہتے ہیں کہ چاہے زمانہ کچھ بھی سمجھے، لیکن شاعر کا ایک بہت خوبصورت سا پیغام اتنا حسین لگتا ہے مجھے، یہ کہہ کے ڈوب گیا، آفتاب عاشورہ رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ کیا سمجھے گا حکومت کو انسان۔ لیکن صلح و نامی کی شرائط میں امام مشتبہ نے اس بات کو پابند بنایا حاکم شام کو، نہیں تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے بعد کسی کو حکومت دو۔ تیسری شرط، اور شرط نمبر تین میں امام کے الفاظ ہیں کہ ترک کر دیا جائے، حاکم شام چھوڑ دے، ان یترک سب علی امیر المومنین والقنوت علیہ فی الصلاۃ، مولا کائنات امیر المومنین کو برا کہنا چھوڑ دیا جائے۔ امام نے شرط نمبر تین میں جملہ لکھ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ کون تھا جو خلیفہ راشد، مسلمانوں کے خلیفہ چہارم علی ابن ابی طالب علیہ السلام، حجت خدا امام اول رسول کے بھائی کو سب کیا کرتا تھا، والقنوت علیہ الصلاۃ، اور حالت قنوت میں نماز کے اندر امام کو برا کہا جاتا تھا۔ اگر آج ہم کہیں حالت نماز میں اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له ولا ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جهدت الحسين و شايعت و بايعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، نماز کا ثواب اتنا بڑھ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زیارت عاشورہ کے موضوعات الگ ہیں، علی اشارہ کر، اور مشکل یہ ہے کہ ہمارے جوان سمجھتے کہ لعنت کا مطلب جو ہے گالی ہے۔ لعنت فحش کلمہ نہیں ہے، لعنت گالی نہیں ہے، بہت سمپل سا ترجمہ لعنت کا ہے، جو رحمت کے مقابل سمجھا جائے وہ لعنت ہے، جو رحمت کے مقابل سمجھا جائے وہ لعنت، اور جو رحمت اللہ اس کے مقابل جو بھی آئے وہ لعنت اللہ، اس کے مقابل جو بھی آئے۔ تو حاکم شام کے زمانے میں حالت نماز اب سمجھ میں آیا قنوت کے مسائل کیا ہیں. اچھا ہی ہوا قنوت آہستہ ہو گیا کسی کا, ہم نے سنا ہی نہیں. ہمارا قنوت ایسا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر, ان کے قنوت ہیں مگر وتر کی نماز میں. کبھی اگر آپ دیکھیں شبینہ کی نمازوں کو وہاں حرم سے, تو قنوت پڑھتے ہیں مگر نماز وتر میں. امام کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایسا وقت تھا کہ مولائے کائنات پر دوران نماز قنوت کے اندر سب کو شتم کیا جاتا تھا. سلام ہو مولا پر, الفاظ کے لکھے, آئیت رکھ چھوڑ دے معاویہ سبا امیر المومنین, مومنوں کے امیر پر سب کرنا. نام بعد میں لیا ہے اگلے جملے میں, یہاں پر ہے امیر المومنین. امام نے اپنے تیسری شرط میں اپنے بابا کو مومنوں کا امیر لکھوا کے بتا دیا, سائن جب کرے گا معاویہ نیچے. آج بھی بہت سو کو شوق ہے نا امیر المومنین بننے کا ہو گیا ہے, جن کے فالوورس مومن ہی نہ ہوں وہ کیا بنیں گے امیر المومنین. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر اسی شرط نمبر تین میں امام کے الفاظ, وہ اللہ یذکر علی الا بخیر, امیر المومنین پہ سب ختم کر دو, برا مت کہو نے نہ نماز کی قنوت میں برا کہو. وَلَا يَذْكُرَا عَلِيًّا, اور علی کا ذکر نہیں کرے گا حاکم شام, اِلَّا بِخَيْر, مگر جب بھی ذکر کرے گا علی کا اچھائی کے ساتھ کرے گا. تو کہیے مولا مصطفیٰ نے تو حاکم شام کو پابند کر دیا کہ سب چھوڑ کر ذکر علی کرنا شروع کر دے, اور جب بھی ذکر علی کرے بے خیر تو اچھائی کے ساتھ علی کو یاد کرے. کیونکہ آج صرف تمہید ہے اور پچھلے مجالس کا خلاصہ ہے, سیرت کا بیان بھی آگے آئے گا, لیکن شرطیں مکمل کر لیں. شرط نمبر چار, امام نے ارشاد فرمایا 50 لاکھ درہم, پانچ نہیں 50 لاکھ درہم بیت المال فی الکوفہ, کوفے کے بیت المال میں موجود ہیں. شرط نمبر چار, وَأَن يَسْتَسْنَا, مستثنا ہے حکومت کے دیے جانے کے بعد بھی مستثنا ہے وہ پیسہ جو کوفے کے بیت المال میں اس وقت موجود ہے. سلام ہو امام کی محبتوں پر. یہاں ہر حکمران کہتا ہے کہ جانے والا حکمران خزانہ خالی کر گیا, اور امام نے جب حاکم شام کو گورنمنٹ دی ہے تو خزانہ خالی نہیں تھا, 50 لاکھ درہم اس وقت خزانے میں موجود تھے, مگر وہ امام کی حکومت میں تھے. جو خراج جمع ہوا تھا, جو امام کی حکومت میں پیسے وہاں جمع ہوئے تھے, امام نے اس لیے اس کو مستثنا کر دیا کہ حاکم شام کو اس میں تصرف کا اختیار نہیں ہے. آپ شرائط سن رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ شرائط ایسی ہیں کہ کیا امام حاکم شام سے کچھ لے رہے تھے یا حاکم شام کو کچھ دے رہے تھے؟ شرائط کا مزاج بتاتا ہے کہ لے نہیں رہے تھے بلکہ دے رہے تھے. اور آل محمد کا در اتنا کریم ہے, جو مانگ لے, حکومت مانگ لے. ارے فرزدق کا قصیدہ ایک جملہ ہی کافی, کہتا ہے اگر تشہد میں لفظ لا کی شرط نہ ہوتی تو یہ تو ایسے کریم گھرانے والے ہیں کہ ان کا یہ لا بھی نعم میں تبدیل ہو جاتا, کبھی کسی کو نہ کرتے ہی نہیں. تو امام کی شرائط کا مزاج بتا رہا ہے کہ امام لے نہیں رہے دے رہے ہیں, اور حاکم شام کا قبول کرنا بتا رہا ہے کہ وہ صاحب اختیار نہیں ہے, صاحب اختیار سے بھیک مانگ رہا ہے. ورنہ پلٹ کے کہتا نا کہ 50 لاکھ, جب حکومت میری بن گئی ہے تو آپ کا سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, 50 لاکھ جو بیت المال میں موجود ہیں وہ تم سے متعلق نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں اس شرط کے اندر کہ ہر سال 20 لاکھ درہم تم نے میرے بھائی حسین کو ادا کرنے ہوں گے. ہر سال 20 لاکھ درہم, پھر 10 لاکھ درہم تم نے خاندان بنی ہاشم میں بانٹنے ہوں گے. جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان میں شہید ہونے والے خاندانوں میں یہ رقم تقسیم ہوگی. گھبراؤ مت, ہم نے اس کا بندوبست کر دیا ہے. دار اب جرد نامی علاقے سے جو آمدنی ہے وہ مخصوص ہے انہی کاموں کے لیے. امام نے اگر خرچے بتائے تو وسائل بتا دیے, مسائل بتائے تو وسائل بتا دیے کہ یہ کام کرنے کہاں سے ہوں گے. اس کے بعد پانچویں شرط, اور امام کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں لکھتے ہوئے, تین طرح کے لوگ ہیں, ایک عام مومن, ایک خاص مومن, ایک خاص الخاص مومن. عراق والے, کوفے والے, حجاز والے, ہم سے محبت کرنے والے, ان کو امن حاصل رہے گا تم اس کے ذمہ دار ہو. نمبر دو, جو اصحاب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کو, ان کے اموال, ان کی اولاد, ان کی عورتوں, ان کے مکانات, ان کے جائیداد کو تم خبردار نقصان نہیں پہنچاؤ گے, وہ امن میں رہیں گے. عام مومن امن میں رہے گا, مشرق میں رہتا ہو, مغرب میں رہتا ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, عراق میں ہو, حجاز میں ہو. اور اس کے بعد خاص اصحاب ہیں, انشاءاللہ ہمارے ان 10 دنوں میں امام مجتبیٰ کے جو اصحاب ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا, جو آپ کے خالص مومن اصحاب تھے وہ کون کون تھے, اور کتنے اصحاب کو آل محمد نے اپنے آل میں شامل کیا ہے. اور 9 اصحاب, وہ تو بعد انشاءاللہ بعد میں آئیں, 9 صحابیوں کو اہل بیت میں شامل کیا گیا. لیکن اس شرط میں امام نے فرمایا اصحاب, اصحاب علی جو معروف لوگ ہیں, مشہور لوگ ہیں, کہ ان کے لیے ان کی اولاد, ان کے بچے, ان کے گھر والے, ان کا مکان, جائیداد سب امن میں ہوگی, تم ذمہ دار اس کے ہو, کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. پھر خاص الخاص یعنی کہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام, کہ ان کی طرف کوئی سازش نہیں کرو گے نقصان پہنچانے کی. پانچویں شرط میں امام نے حاکم شام کو, اب بہت غور کیجیے گا, اب جتنے حالات خراب ہوں امام نے حاکم کو ایسے باندھا ہے کہ اب اگر کوئی مومن مارا جائے ذمہ دار کون؟ حاکم شام. کوئی صحابی شہید کیا جائے مولا کا, ذمہ دار کون؟ حاکم شام. اس سے زیادہ کھل کر اور امام کیا لکھتے ہیں, آنے والے مستقبل کے تمام حالات پر بھرپور ایف آئی آر تو کٹ چکی. اللہ اکبر, وہ اپنے مقام پر ایک انسان اس کے بعد بھی نہ سمجھ سکے, لیکن امام کی شرائط شرائط نہیں ہیں, بلکہ جب کبھی عدالت واقعی قائم ہو اور صلح امام کے بعد جتنے لوگ شہید کیے گئے, عام مومن, اصحاب علی یا خود امام علیہ السلام, ان تمام کے اگر شہادت کی فائل کھولی جائے ذمہ دار کون؟ آگے میں شام. امام نے بغیر ہتھکڑی کے حاکم شام کے خلاف بھرپور ایف آئی آر مکمل کر دی. اب انتظار کریں کب زمانہ زمانے عدل آئے گا اور کب وہ وقت ہوگا جب کہ امام کے خون کا انتقام دیا جائے گا. آج سفر کی پہلی تاریخ ختم ہو گئی اور سفر کی دوسری شب ہے. لٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام آ چکا ہے اور آج ایک مومن کی خواہش تھی کہ بہرحال پہلی مجلس میں ذکر عباس علمدار کر لوں. تو واقعات کتنی بار مولا عباس یاد آئے ہوں گے جب جب جناب زینب کبریٰ کے کھلے سر پر ظالموں کی نگاہ اٹھتی ہوگی اور جب جب بی بی کو اپنی چادر کا احساس ستاتا ہوگا. کوئی یاد آتا ہوگا یا نہ آتا ہوگا چادر کا محافظ ضرور یاد آتا ہوگا. کون عباس؟ کہ جب محرم کی 10 تاریخ کو عباس علمدار رخصت ہوئے تھے جناب زینب کبریٰ نے اپنے ماں جائے حسین کو بلوایا, سلام کر کے فرماتی ہیں بھیا اب میں نے سنا ہے کہ عباس بھی رخصت ہو گئے. امام نے سر جھکا کے فرمایا ہاں بہن عباس بھی رخصت ہو. اب جناب زینب کبریٰ نے رخ کیا نجف کا اور اپنے بابا کو یاد کیا, صدقہ یا صدقتا ابھی, بابا آپ نے سچ فرمایا تھا, بابا آپ نے سچ فرمایا تھا. مولا حسین سوال کر رہے تھے بہن سے کہ بہنا کون سی بات کے لیے آپ کہتی سچ فرمایا تھا؟ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں بھیا ایک دن ایسا آیا تھا میں بہت کم سن تھی, بابا کی گود میں بیٹھتی تھی, بھیا میرے سر سے چادر کا ذرا سا ہلی تھی, میرے بابا نے چادر کو ٹھیک کیا اور پھر فرمایا تھا ایک دن ایسا آئے گا زینب میرے سر سے چادر چھینی جائے گی. لیکن بھیا جب سے عباس پیدا ہوئے تھے کیا عباس کی شان تھی کہ جب مدینے میں شہزادیاں رسول کے حرم میں جانا چاہتی تھیں عباس آگے آگے چھوٹی سی تلوار زیب تن کیے ہوئے یہ آواز دیتے ہوئے چلتے تھے ایھا الناس اپنی آنکھیں بند کر لو کہ نبی کی بیٹیاں نبی کے روزے پہ آ رہی ہیں. بھیا جب سے عباس پیدا ہوئے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ایسا بھی کوئی وقت آئے گا جب اس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بہن کی چادر کوئی چھین لے گا. رونے والو اسی جملے کو جناب ام البنین نے فریاد نے فرمایا ہے, کہتی تھی بیٹا یقین نہیں آتا کہ تو مارا گیا لیکن عباس جب سنتی ہوں کہ زینب کے سر سے چادر چھن گئی تو یقین کر لیتی ہوں کہ تو مارا گیا تھا. یعنی ماں کو یقین تھا کہ اگر عباس زندہ رہ گیا تو زینب کے سر سے چادر نہیں چھن سکتی, اگر چادر چھن گئی تو مطلب یہ ہے کہ عباس مارا گیا تھا. رونے والوں جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی سے فریاد کر رہی تھی بھیا اب یقین ہو گیا وہ زمانہ قریب ہے میرے سر سے چادر چھینی جائے گی. رونے والوں جناب زینب نے مولا عباس کو پھر کب یاد کیا اور جب 11 محرم کو قافلہ کربلا سے اسیر بنایا گیا. بی بی کا حال کیا ہے کہ تمام بیبیوں کو ایک ایک کر کے اونٹ پہ بٹھاتی ہیں یہاں تک کہ اما فضا سے فرمایا اما آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں, فضا رو رہی ہیں شہزادی میں آپ کو سوار کراؤں گی, فرمایا نہیں اما آج زینب سوار کرائے گی. ارے سوار تو کرا دیا فضا کو, ایک مرتبہ دائیں دیکھا ایک مرتبہ بائیں دیکھا اپنا کوئی سوار کرانے والا دکھائی نہ دیا. ارے کسی کو یاد نہیں کیا دیا، القما کو دیکھا، آواز دیا ہے نا اخل عباس، اے میرے بھائی عباس کہاں رہ گئے؟ جب مدینے سے چلی تو نے سوار کرایا تھا، آؤ بھیا، ایک بہن سوار ہونا چاہتی ہے۔ رونے والوں تیسرا جملہ سننا، قیامت کا جملہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں مدینہ منورہ میں کسی نے چوتھے امام سے سوال کیا تھا کہ مولا میرے کچھ دوست کربلا میں ہو کر آئے تھے، کربلا کے منظر کو دیکھ رہے تھے، بیان کرتے ہیں کہ جب سارے شہیدوں کے سر کاٹے گئے، نو کے سینہ پہ سوار ہوئے، ایک سر ایسا تھا جو نو کے سینہ سے زمین پہ گر پڑا، دو مرتبہ اور سوار کیا گیا مگر ہر مرتبہ گر پڑتا تھا۔ جب کچھ نہ کر سکے ظالموں نے گھوڑے کے گلے میں سر کو لٹکا دیا۔ بھلا میرے دوست کہتے ہیں کسی مظلوم کا سر تھا، جب گھوڑا سر جھکا کے چلتا تھا تو سر زمین پر خط کھینچتا تھا، اور جب گھوڑا سر اٹھا کے چلتا تھا اس کے پیروں سے ضربات لگتی تھی۔ مولا میرے دوست پہچان نہیں پائے وہ سر کسی غریب کا تھا۔ رونے والوں امام فرماتے ہیں ارے وہ سر کسی اور کا نہیں میرے چچا عباس کا، ارے جب نو کے سینہ پر بلند ہوتا تھا زینب کا کھلا سر عباس کا کٹا ہوا۔